أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. عرف کا مسئلہ اصول فقہ کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور اسی مسئلے کے مختلف پہلو بیان کیے جا رہے تھے. پچھلی دفعہ غالباً 23 مارچ کے دن کلاس واقع ہونے کی وجہ سے آپ کی تعداد کافی کم تھی اور اس اعتبار سے اچھا بھی تھا کہ بڑا خشک اور دقیق مسئلہ آ گیا تھا. اس مسئلے سے تو ہم گزر گئے ہیں لیکن ابھی اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہے. وہ جان بوجھ کر بیان نہیں کیا گیا کیونکہ اتنی زیادہ اس مسئلے نے خشکی کی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ مزید تفصیلات میں جانا کم سے کم اس وقت بیکار ہوتا. اصل مسئلہ ہمارا چل رہا تھا عرف کا، لیکن کیونکہ بعض مراجع کے نزدیک غنا کا مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ایک ہے کہ جس کو عرف حل کرے گا، اس لیے بیچ میں غنا کے مسئلے کی تفصیلات آ گئی اور ایک مرتبہ پھر بہت ہی مختصراً غنا کے مسئلے کو دہراتے ہوئے کہ غنا اسلام میں حرام ہے. غنا یعنی گانا، جسے کہتے ہیں آواز والا گانا، ساز والا نہیں، خالی آواز والا. غنا اسلام میں حرام ہے، اس کی کوئی دلیل، معتبر دلیل ہم کو نہیں ملتی، نہ قرآن سے نہ حدیث سے. غنا کے یعنی گانے کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں. البتہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ تمام شیعہ علماء اس کو مانتے ہوں، موجودہ مراجع اور ہمارے اکثر علماء کا نظریہ. غنا کے خود غنا کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. غنا حرام ہوتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ لہو لعب کا حرام ہونا تو اسلام میں بالکل مسلم ہے، بالکل ثابت ہے. لہو لعب کی حرمت پر ایک نہیں بے شمار دلیلیں ہیں. قرآن کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہ لفظ لہو کو بہت استعمال ہوا ہے اور احادیث تو بھری پڑی ہیں لہو لعب کی مذمت اور اس کے حرام ہونے سے. غنا کے بارے میں جو حدیثیں ہمارے پاس ہیں وہ اتنی واضح نہیں کہ اس سے حرام ہونے کا فتویٰ نکال لیا جائے. چنانچہ غنا کے یعنی گانے کے حرام ہونے کے مسئلے کو حل اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ گانا حرام ہے کہ جو لغو و لعب کے انداز میں ہو. جو اصل خلاصہ بنا تھا پوری بحث کا وہ یہ تھا کہ خود گانا اسلام میں حرام نہیں، وہ گانا حرام ہے کہ جو لہو و لعب کے طریقے پر ہو. الغنا اذا وقع علی وجہ لہویہ، یہ جملہ آتا ہے کتاب فقہ کی کتابوں میں کہ غنا جب واقع ہو علی وجہ لہویہ، لہو کے طریقے سے یا بے کیفیت لہویہ، لہو و لعب کی کیفیت سے، تو وہ حرام ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ غنا، دیکھیے یہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں اسی لیے کہ ہمارے معاشرے میں جو بہت ہی زیادہ محتاط قسم کے لوگ ہیں، تقوی والا محتاط نہیں بلکہ اپنی رائے فقہ میں داخل کر کے فقہ کو مشکل بنا لینے والے، ان لوگوں کی نگاہ میں ہر آواز جو ذرا گھما پھرا کے نکالی جائے وہ غنا ہے. اور جو بہت لاپرواہ لوگ ہیں وہ غنا کو حلال کرنے کے لیے دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن یا بعض روایتوں کا جملہ کہ امام کے پاس کسی نے کربلا والوں کے مصائب بیان کیے تو امام نے کہا اس طرح سے نہ پڑھو بلکہ اس کو آواز کو بنا کے پڑھو، تو اس سے یہ دلیل پیش کرنا کہ یہ دیکھیے مرثیہ یا نوحہ جو ہے خود امام کہہ رہے ہیں کہ عام آواز سے نہ پڑھو، آواز کو گھماؤ پھراؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں یہ جائز ہے. تو یہ دونوں قسم کے لوگ غلط ہیں اور غلطی اسی لیے ہو رہی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں پورا ہر قسم کا گانا حرام ہے. تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہر قسم کا گانا حرام ہے تو یہ قومی نغمہ کیسے جائز ہو گیا، یا اگر ہر قسم کا گانا حرام ہے تو یہ تلاوت قرآن یا اذان یا امام کا کہنا کہ مرثیے کو ذرا بنا کے پڑھو کیسے جائز ہو گیا؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہر گانا حرام ہے ہی نہیں. الغناء حرام اذا وقع على کیفیت لغویہ یا وجہ لغویہ، وہ غنا حرام ہے جو لغو و لعب کے طریقے سے آئے. اور لغو و لعب کسے کہتے ہیں؟ اس بحث میں دوبارہ پڑھنے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت ہے. پچھلی گفتگو پوری کی پوری غنا پر کم تھی، خاص نقطہ یہی تھا کہ غنا پر کم تھی، لغو و لعب پہ زیادہ تھی کہ لغو و لعب کسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا. تو وہ غنا کے جو لغو و لعب کے انداز سے ہو وہ حرام ہے، باقی غنا جائز ہے. باقی غنا جائز ہے اس لیے اس میں کوئی شرائط ورائط ایکسپشن نہیں. وہ غنا جو لغو و لعب کے انداز سے ہے وہ حرام ہے، البتہ اس میں بھی تین یا چار ایکسپشن ہیں، لیکن جو ایکسپشنز ہیں مستثنیات ہیں ان کے ساتھ کچھ پابندیاں ہیں. تو غنا مطلقہ حرام نہیں ہے، یعنی اردو میں اگر کہا جائے تو یہ کہ گانا اسلام میں مطلقہ حرام نہیں. لغو و لعب کے انداز پر، اس کے پیٹرن پر، اس کے طریقے پہ جو ہو وہ حرام ہے. اب صرف یہ بحث ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ یہ لغو و لعب کے طریقوں پر کے طریقے پر ہے. خلاصہ اگر ہم نکالیں گزشتہ تقریر کا تو یہ کہ جو بھی لغو و لعب کی محفلوں میں ہو رہا ہو وہ تو ہائی لغو و لعب کا گانا، اس میں تو ضرورت نہیں. لیکن لغو و لعب کے اجتماعات سے ہٹ کر جو گانا ہو رہا ہے، جو لغو و لعب کے اپنے اجتماعات ہیں، اس میں تو یہ طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ گانا کس طرح کا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو گانا گایا جا رہا اس کا کوئی انداز ہو یا نہ ہو، اس لغو و لعب کی محفل میں جانا ہی حرام ہے. وہ گانا وانا تو بات کا مسئلہ، اگر لغو و لعب کی محفل ہے اور وہاں تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے آغاز میں یا نعت رسول بھی ہو رہی، تب بھی وہ حرام ہے، کیونکہ محفل لغو و لعب میں بیٹھنا ہی حرام ہے. لیکن وہ گانا جو لغو و لعب کی محفلوں سے باہر ہو رہا، اس کو یہ کون طے کرے کہ یہ لغو و لعب ہے یا نہیں؟ اس میں آیت اللہ خمینی نے فرمایا کہ اس کو انسان خود طے کرے کہ وہ جو لغو و لعب کا انداز ہے یہ اس میں پایا جا رہا ہے یا نہیں، وہ انسان کے کن جذبات کو بھڑکا رہا ہے گانا. اور آقای خوئی نے فرمایا کہ اس کو عام معاشرہ طے کرے گا کہ یہ جو آواز اس وقت ہے یہ لغو و لعب کی محفلوں والی آواز ہے یا نہیں. تو غنا کو سمجھنے کے لیے اصل پہلے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ لغو و لعب کیا ہے، اور وہ بہرحال مرحلہ مکمل ہو چکا. میں صرف خلاصہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس دن آپ نہیں تھے اور کیسٹ نہیں سن پائے تو ایک آج کی تقریر کے لیے خاکہ سا آپ کے ذہن میں رہے. اور جو لوگ اس دن تھے بھی مگر گفتگو کے خشک ہونے کی وجہ سے ان کا ذہن آخر میں تھک گیا تھا، تو ایک مرتبہ پھر بات تازہ ہو جائے. غنا لغو و لعب کے انداز سے واقع ہو تو حرام ہے، بغیر لغو و لعب کے انداز کے ہے خالی اتار چڑھاؤ ہے تو بالکل جائز ہے. لغو و لعب کے انداز سے ہے اس کو طے کرنے کا حکم، یا اس کو طے کرنے والا یا معاشرہ ہے اگر کوئی کی نگاہ عرف، اور یا پھر اس کو طے کرنے والا انسان خود ہے، اس کے ایفیکٹس اور اثرات کو دیکھتے. یہ آقای خمینی کا نظریہ. اچھا، اب یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ جو یہ دو ہفتے پہلے کی بات کہ کیونکہ عرف یا معاشرہ بدلتا رہتا ہے زمانے کے بدلنے کے ساتھ، 5 سال پہلے کا عرف کچھ ہوگا آج کا کچھ ہوگا، اور جگہ بدلنے کے ساتھ ایران کا عرف کچھ ہوگا پاکستان کا کچھ، پاکستان میں کراچی کا عرف کچھ ہوگا اور لاہور کا کچھ ہوگا اور دیہات کا کچھ ہوگا اور شہر کا کچھ ہوگا. اس لیے جن مراجع نے لغو و لعب کو ڈیپینڈ کیا ہے عرف پر، تو ان کے نگاہ یعنی ان کے نظریے کے مطابق ایک ہی چیز ایک جگہ لغو و لعب مانی جا رہی ہے، ایک جگہ نہیں مانی جا رہی ہے، تو ایک جگہ حلال ہے ایک جگہ حرام ہے. خدا کا حکم تو ایک ہی ہے کہ گانا لغوی حرام، لیکن اب کون سا گانا لغوی ہے یہ جگہ جگہ کے اعتبار سے مسئلہ بدلے گا. یہاں تک سمجھیے کہ گزشتہ تقریر کا خلاصہ ہے یا یہ کہ ایک تکرار ہے. اب آئیے جو حصہ اس کے اندر رہ گیا وہ یہ ہے کہ اسلام میں گانے کے سلسلے میں دو قسم کے افراد ہوتے ہیں، ایک وہ جو خود گانا گا رہا اور ایک وہ کہ جو گانا سن رہا. ہماری پچھلی تقریر میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، بلکہ صرف حلال و حرام کی بات طے ہو رہی تھی. اب آج یہ مسئلہ آ رہا کہ گانا جب بھی ہوگا تو دو افراد اس میں ہو سکتے ہیں. ویسے یہ عین ممکن ہے کہ آدمی اکیلے خود ہی گائے, لیکن عام طور پہ گانے میں دو افراد ہوں گے, ایک گانا گانے والا اور ایک گانا سننے والا. وہ گانا کہ جو حرام گانا کہلایا جا سکتا ہے وہ والا گانا, اس کا گانا اسلام میں بالکل حرام ہے. اچھا, میں پھر ایک بات کو دہرا دوں جو شاید دو ہفتے پہلے آئی تھی مگر واضح نہیں ہوئی تھی, کہ سارا زور ہمارا آواز پر ہے, اس کے بول پہ نہیں. جو بول ساتھ ساتھ پڑھے جا رہے ہیں اس مسئلے میں ان کا کوئی دخل نہیں. اگر بول جو ہے وہ بالکل ایک گانے کے, جو ایک فلمی گانا ہے اس کے بول, لیکن آپ اس کو پڑھ رہے ہیں عام طریقے سے یا آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اتار چڑھاؤ کے ساتھ, مگر اتنا نہیں کہ لہو لعب بنے, بول وہی بول ہے, میٹر وہی میٹر ہے, لائنیں وہی لائنیں ہیں, جیت وہی جیت ہے, لیکن آپ کا انداز وہ نہیں, تو وہی چیز بالکل جائز ہو جائے گی. اس کے برعکس اگر بول جو ہیں وہ تلاوت قرآن کے ہیں اور اس کو اس حرام والے گانے کے انداز سے پڑھ رہے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا. یعنی جب ہم گانے کے حلال و حرام کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی شاعری کو نہیں دیکھتے ہیں کہ الفاظ کیا, بلکہ اس کے انداز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پڑھا جا رہا. اب یہ ایک الگ مسئلہ آتا کہ غزلیں اور نظمیں اور گیت وغیرہ اسلام میں پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں, اس مسئلے سے ہٹ کر, گانے کے مسئلے سے ہٹ کر. تو اس کی بات شاید پہلے آ گئی تھی کسی سوال میں, پھر بتا دیا جائے کہ جتنی بھی شاعری ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک کا نام ہے شعر حق, ایک کا نام ہے اشعار باطل. اشعار حق اور اشعار باطل, یہاں حق سے مطلب وہ حق اور باطل والا حق حق نہیں, بلکہ اشعار حق کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی فضول, بیکار, بےہودہ یا کوئی حرام بات نہیں کہی گئی. باغ کی تعریف ہے, ہوا کی تعریف ہے, موسم بہار کی تعریف ہے, کسی پرندے کی تعریف ہے, کسی عمارت کی تعریف ہے, یہ ہے اشعار حق. اور وہ جو مدح اہل بیت ہے یا موعظے کے اشعار ہیں یا مصائب کے اشعار ہیں, وہ تو اس سے بھی اونچا ایک مقام ہے, وہ تو خیر بالکل ہی جائز ہے. لیکن ایک عام شاعری کے جسے اردو میں جو ایک بحث چلی تھی سن 1873 یا 74, اس کے بعد جو ایک رو آئی تھی فطری شاعری یا نیچرل شاعری یا قدرتی شاعری تھی, محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی جس کے مؤسس کہلائے جاتے ہیں, وہ والی شاعری اسلام میں بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. لیکن شب جمعہ وہ والی شاعری بھی مکروہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی غلط بیانی نہیں. اور ایک ہے اشعار باطل. اشعار باطل کا مقصد یہ کہ عشق اور محبت وغیرہ کے قصے, یہ اگر شوہر اپنی بیوی کے حق میں کہے اور اسی کو سنائے تو کوئی حرج نہیں, یہ بھی اشعار حق ہے. لیکن اگر ایک آدمی مجمع عام میں سناتا ہے اشعار باطل جس کے اندر عام طور پر عشق اور محبت وغیرہ کا تذکرہ ہو, تو اگر کسی مسلمان عورت کو جو موجود ہے معاشرے یا گزری تھی کبھی, اسے مرکز بنا کر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی, یا کسی مسلمان مرد کو جو خیالی نہیں جیتا جاگتا تھا یا ہے, اور وہ جو شاعری ہے اس میں اس کی توہین کا پہلو سامنے آ رہا, جیسے شاعری کے اندر جو محبوب یا محبوبہ ہوتا ہے اس کے بالوں کی تعریف اور اس کے ہونٹوں کی تعریف اور اس کے قد کی تعریف اور اس کی چال کی تعریف, یہ ساری چیزیں اب اگر مشخص ہے, یعنی وہ شخصیت پائی جاتی ہے جس کی تعریف کی جا رہی, تو یقیناً حرام ہے, یہ توہین مومن یا توہین مومنہ. لیکن اگر شاعری ہو رہی ہے خیالی محبوب کو بنا کر, ایسا کوئی محبوب پایا نہیں جاتا ہے, کوئی ایسی شخصیت نہیں, ہو سکتا ہے کہ شاعر نے اپنے ذہن میں رکھی ہو کوئی شخصیت, شاعر کے ذہن میں کوئی شخصیت ہو, کوئی محلے کی لڑکی, کوئی خاندان کی لڑکی, لیکن اس کے اشعار میں کوئی اشارہ نہیں. اشعار جنرل قسم کے اشعار یہ دنیا کی کسی بھی عورت کے اوپر منطبق ہو سکتے ہیں, یعنی پڑھنے والے کے ذہن یا اشعار سن کر کسی خاص عورت کا تصور نہیں آئے گا. تو یہ شاعری باطل شاعری تو ہے, کیونکہ باطل کا معیار ہے عشق اور محبت اور فضول شاعری, لیکن باطل شاعری ہے جائز. یہ وہ شاعری ہے جو باطل ہے مگر جائز ہے, جس میں محبوب یا محبوبہ خیالی, اور وہ شاعری کہ جس میں عشق و محبت کی بات ہو لیکن کوئی حقیقی شخصیت ہے, حقیقی شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ اشعار پڑھنے سے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ فلاں عورت کی بات ہو رہی، کیونکہ اس کی توہین ہو رہی ہے اس عورت کی، چاہے وہ اس کو توہین نہ مانے، شعر کہنے والا اس کو توہین نہ مانے، لوگ اس کو توہین نہ مانے، لیکن اسلام اس کو توہین مانتا. اس اعتبار سے یہ وہ شاعری ہے جو باطل ہے اور حرام. تو شاعری جو باطل ہوتی ہے اس کی دو قسمیں، ایک باطل شاعری جو جائز ہے، ایک باطل شاعری جو حرام. دونوں باطل ہیں. باطل کا دار و مدار ہے کہ کس قسم کی شاعری کی گئی ہے جو عشق و محبت، اور جائز اور حرام کا دار و مدار ہے کہ اس کا جس محبوب کو بنایا گیا ہے وہ کون ہے. البتہ یہ جو باطل شاعری جائز ہے، یہ جائز مباح والا جائز نہیں، جائز تو ہے مگر کراہیت کے ساتھ، پھر بھی مکروہ ہے. جائز ہونے کے باوجود مباح نہیں، یہ بالکل برابر، جائز کریں نہ کریں کراہیت ضرور. وہ جو حدیث پیغمبر ہے مفاتیح الجنہ میں شب جمعہ کے اعمال، کہ انسان کا پورا پیٹ پے اور پیٹ سے بھر جائے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ شعر و شاعری اس کے پیٹ میں بھرے ہوئے ہوں. تو خیر یہ تو ایک بیچ میں مسئلہ اس لیے آ گیا کہ گانے کے ہمارے ماحول میں گانے کا جو مفہوم ہے اس میں اس کے الفاظ کی بھی برابر سے اہمیت دی جاتی ہے. تو الفاظ کی اہمیت تو کوئی نہیں ہے، اس کا ایک حکم ہی الگ. جو کچھ بات ہو رہی ہے گانے کی وہ اتار چڑھاؤ پہ ہو رہی ہے. اس اتار چڑھاؤ میں چاہے شاعری آئے، چاہے قرآن آئے، چاہے دعائے کمیل آئے، چاہے کوئی بھی چیز آئے، وہ جو اتار چڑھاؤ جو حرام ہے لہو و لعب کے انداز سے تو سب کے لیے حرام، اور اگر جائز ہے تو حتیٰ یہ کہ وہ باطل شاعری بھی جو مکروہ والی وہ بھی اگر آ جائے اس اتار چڑھاؤ میں کہ جو لہو و لعب نہیں تو وہ بھی جائز ہو جائے گی. خیر یہ تو ایک جو ضمنی بات آ گئی اب آئیے اصل مسئلے پر، کہ اصل اس وقت دار و مدار ہے اس آواز کے اتار چڑھاؤ پر. اور ساز کا مسئلہ بھی تھا کہ وہ ساز بھی جو لہو و لعب کی محفلوں کے ساز ہیں وہ حرام ہیں. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے کہ وہ کون سے آلات موسیقی حرام ہیں جو لہو و لعب کی محفلوں کے لیے بنائی گئی، کون سی آواز حرام ہے جو لہو و لعب کی محفلوں کے لیے بنائی گئی. تو اب یہ لہو و اصل جو معیار، اصل جو گناہ ہوا، اصل جو خرابی ہوئی وہ لہو و لعب ہوئی. وہاں سے اگر کوئی ساز نکلے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، وہاں سے کوئی آواز نکلے وہ بھی حرام ہو جاتی. کہ اب یہ مسئلہ آیا کہ جو آدمی بھی گانا گا رہا ہے اس کا تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جو حرام گانا ہے اگر وہ گا رہا ہے تو وہ اس کے نامہ عمل میں گناہ لکھا جا رہا، گناہ کا آغاز تو اس کے یہاں سے شروع ہوا. اور اس پر اگر اسے کچھ پیسے مل رہے ہیں تو یہ پیسے بھی سحتن، جو سورہ بقرہ میں ہے وَيَاكُلُونَ السُّحْتَ، مذمت کی ہے جہنمیوں کی تعریف بتاتے ہوئے کہ وہ سحت کھاتے ہیں. تو سحت یعنی رزق حرام جس میں اجرت مغنیہ شامل ہے، گانے والے کی اجرت. البتہ اگر وہ گانا جو ہے وہ تو یوں ہی گا رہا لیکن بعد میں کسی نے اس کو کچھ پیسے دے دیا یا خوش ہو کے اسے کچھ بخشش کر دی، یہ پیسے اس کے لیے حرام نہیں، کیونکہ یہ اس کو گانے کی اجرت کی وجہ سے نہیں ملے. اجرت کہتے ہیں پہلے سے طے پائے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. یوں کوئی آدمی خوش ہو کے دے جائے تو اگرچہ اس پیسے کے ملنے کا سبب بھی وہی گانا ہے، اگر وہ محفل میں یا اسٹیج پر کھڑے ہو کے گانا نہ گاتا تو کون اس کو دیتا؟ یا گھر میں آدمی گانا گا رہا ہے، ویسے گھر میں اگر گانا گاتا تو محلے والے پیسے دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے گانا نہ گانا، ہماری رات کی نیند خراب ہو رہی ہو تو ایک الگ مسئلہ. لیکن یہ جو پیسے مل رہے ہیں اگر کہ گانے کی وجہ سے مل رہے ہیں مگر کیونکہ پہلے سے طے نہیں ہے، اس لیے جو پیسے بغیر اجرت کے گفٹ ہے یا ٹپ ہے یا تحفے کے طور پہ ملے یا یوں ہی مل جائیں وہ عمل تو حرام ہے لیکن وہ پیسہ حرام نہیں، اور جو اجرت کے ساتھ ملے وہ بہرحال حرام ہے. تو گانا گانے والے کے لیے تو خیر حرام اور حلال کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو گانا وہ حرام والا گانا گا رہا ہے وہ تو یقیناً حرام، چاہے محفل میں گائے چاہے وہ تنتنہا گائے، جب کوئی بھی سننے والا نہ ہو، حرام بہرحال حرام، اور اس کی اجرت بھی حرام. اسی طریقے سے وہ کیسے کہ جس میں گانے بھرے ہوئے ان کی خرید و فروخت بھی بالکل حرام، یا وہ گرامافون کے ریکارڈ کے جس کے اوپر گانے بھرے ہوئے ہیں ان کی خرید و فروخت بھی بالکل حرام، یا وہ ویڈیو کیسٹ کے جس کے اندر گانے ریکارڈ کیے گئے ہیں مغنیہ یا مغنی کی آواز کے ساتھ، وہ بھی اس کی خرید و فروخت بھی بالکل حرام. یہ تو مسئلہ ایک طرف طے ہو گیا، لیکن اس میں وہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے جس کی یہاں پہ ابھی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی کہ اگر ہم خالی کیسٹ یا خالی ویڈیو کیسٹ کسی کے ہاتھ بیچ رہے ہیں یا جس کے بارے میں 100% یقین بھی ہے کہ وہ اس میں گانے بھرے گا, تو اس کی ذمہ داری بیچنے والے پر نہیں ہے, وہ بیچنا اس کے لیے حرام نہیں. اگر یہ نہ طے پائے کہ کیوں بیچا جا رہا ہے, بس ایک بلینک ایسے چاہیے یہ اتنے کا ہے لے جائیے, یہ نہیں طے پا رہا ہے کہ یہ کیوں, یعنی وہ جو خرید و فروخت کا معاہدہ ہو رہا اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ ہم کس کام کے لیے اس کو لے جا رہے ہیں. اچھا یہ تو ایک ضمنی مسئلہ آ گیا, اس کام سے فی الحال کوئی تعلق نہیں. تو خیر بات کیا ہوئی کہ گانا گانے والے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ حرام. اب مسئلہ آتا ہے گانا سننے والے کے لیے, کون سا گانا, یہ تو پہلے انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمارا پورا مسئلہ آگے اب بڑھ رہا ہے حرام گانے کا. جو حرام گانا ہے تو اس میں حرام کس کے لیے ہے, یہ جو لفظ حرام آتا ہے کہ گانا حرام گانا حرام, یہ گانے والے کے لیے تو یقیناً, لیکن جو سننے والا جو سامعین میں شامل ہے, کیا اس کے لیے یہ سننا حرام ہے یا حرام نہیں؟ عربی زبان میں اس کے لیے دو لفظ ہیں, ایک لفظ ہے سما, سین اور میم اور الف اور عین, ایک لفظ ہے سما اور ایک لفظ ہے استماع, الف اور سین اور تے اور میم اور الف اور عین, یعنی وہی سما کے شروع میں الف بڑھا دے اور سین اور میم کے بیچ میں تے لیا اور آخر میں عین سے پہلے ایک الف لیا, وہ بن جائے گا استماع. سما اور استماع میں دو لفظ بڑھ جاتے ہیں, لیکن یہ دو لفظ کے بڑھنے سے معنی کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. عربی زبان کی یہ خوبی کہ ایک ایک لفظ کے بڑھا دینے سے لفظ وہی رہتا ہے, ایک حرف بڑھا دیا اور معنی بدل گیا, ایک زیر زبر پیش بڑھا دیا معنی بدل گیا, ایک تشدید بڑھا دیا معنی بدل گیا. تہورا پاک ہونا, تہرا پاک کرنا, یہ خوبی ہے عربی زبان کی, صحیح طریقے سے اگر آدمی کبھی سیکھے تو مزہ بھی آتا. یہاں پر اب مسئلہ کیا, یہاں پر مسئلہ یہ کہ گانا, اب سننے والے کی بات ہے, سننے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ گانا سننا حرام نہیں, یعنی عربی کلب سماع الغنا لیسا بحرام, گانے کا سما حرام نہیں, استماع الغنا حرام, استماع حرام, سما حرام نہیں, استماع حرام. بالکل یہی لفظ غیبت کے لیے علماء استعمال کرتے ہیں کہ سماع الغیبت حرام نہیں, استماع الغیبت حرام. فرق کیا ہے سما اور استماع میں؟ سما کا مطلب ہے سننا, مگر نہ ہماری نیت ہے نہ ہماری توجہ, آواز, اب ہم بہرے نہیں ہیں, ہمارے کان کھولے ہیں, جس ماحول میں بیٹھے ہیں آس پاس کی آوازیں کان میں آئیں گی, لیکن یہ آوازیں سما کہلاتی ہیں, یہ آوازیں سما کہلاتی ہیں. استماع کا مطلب یہ کہ نہیں, اپنے کان کی قوت کو ہم مرتکز کر رہے ہیں, ڈائیورٹ کر رہے ہیں, متوجہ کر رہے ہیں اس آواز کی طرف. استماع یعنی توجہ کے ساتھ سننا, کان لگا کے سننا, باقاعدہ نیت کے ساتھ سننا. تو یہ دو الگ الگ لفظ ہو گئے. اردو میں تو یہی کہا جاتا ہے گانا سننا حرام ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو کے پاس کوئی لفظ نہیں, لیکن عربی کے اندر دو الگ الگ لفظ, ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے توجہ سے سننا. البتہ توجہ سے سننا بھی بعض اوقات انسان کو غلط فہمی میں ڈال دیتا, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو عادی ہیں کام کرتے رہتے ہیں, ساتھ میں ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز ان کے کان میں پڑتی, اب وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے, لیکن اس کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا, یہ آواز کو کھولنے والے وہی. تو توجہ, اگر ہم مسئلے میں توجہ کا لفظ ڈال دیں تو یہ غلط فہمی ہو سکتی کہ نہیں, اگر ہلکی سی موسیقی ہے یا بیک گراؤنڈ موسیقی ہے یا کام کے دوران ایک موسیقی چل رہی جس میں ہماری توجہ اپنے کام پر, وہ بس خالی ہمارے ہم کو ایک تسکین دے رہی ہے, تو شاید وہ حرام نہ ہو. لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں نے تو کہا تھا توجہ سے سننا حرام, تو توجہ بھی اس کا صحیح ترجمہ نہیں, بلکہ نیت اور ارادے سے سننا. اب اگر ہماری نیت اس ہلکی موسیقی کو سننے کی بھی ہے, چاہے ہماری پوری توجہ ادھر نہیں, پوری توجہ کام پر 10% کام ادھر لگے 90% ادھر لگے, مگر چونکہ نیت میں وہ 10% بھی شامل, وہ جو ریا کے مسئلے میں آپ نے سنا تھا کہ دو نیتیں کبھی مل جاتی, کیونکہ نیت میں وہ بھی شامل ہے اس لیے یہ بھی حرام میں آ گیا, لیکن توجہ سے سننے میں یہ نہیں آیا. تو توجہ کا لفظ صحیح نہیں ہے, زیادہ صحیح لفظ یہی کہ وہ گانے کی آواز جو خود بخود کان میں پڑ رہی, جس کو ہم سننا نہیں چاہ رہے, خود بخود کان میں پڑ رہی, وہ حرام, اور وہ حرام نہیں, وہ سما ہے اس لیے حرام نہیں. اور وہ کہ جو استماع کی منزل پر ہو, یعنی انسان نیت کے ساتھ سنے، اس کا ارادہ، اس کی انٹینشن، اس کی نیت کو سننے کی، وہ حرام. تو گانا گانے والے کا تو مسئلہ بالکل ختم ہو گیا، وہ تو ہے ہی حرام. لیکن جو حرام گانا ہے وہ بھی اگر ہم توجہ سے سن رہے ہیں، یعنی نیت کے ساتھ سن رہے ہیں، تو حرام. اور اگر ہماری نیت سننے کی نہیں ہے، خود بخود آواز کان میں پڑ رہی، تو وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے. دوسرے الفاظ میں، اگر انسان کا مکان یا دکان یا اسکول یا مجلس یعنی مسجد یا امام باڑہ یا درس کا مقام ایسی جگہ کہ جہاں آس پاس سے گانے کی آوازیں کان میں آتی رہتی، لیکن انسان اس کو نہیں سننا چاہتا، آواز آ رہی ہے، آنکھ کی طرح سے کان نہیں ہے کہ آنکھ اگر کوئی منظر دیکھنے سے انکار کرنا چاہے تو ایک پردہ ڈال لیتی، منہ کی طرح سے کان نہیں ہے کہ منہ اگر کسی قطرے کو یا کسی لقمے کو کھانے سے انکار کر لے تو ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، کان ایسے ہے کہ کھلے ہوئے ہیں کان، اس میں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ جس آواز کو چاہے روکیں، جس کو چاہے آگے پاس ہونے دیں یا گزرنے دیں. اس لیے اسلام نے انسان کی اس مجبوری کا خیال رکھا کہ سماع الغنا لیسا بحرام، یعنی جائز، خود بخود جو آواز آ رہی ہے، اور جو آپ کی نیت ہے، توجہ ہے تب بھی حرام ہے، توجہ بھی نہیں لیکن نیت ہے کہ اس کو سننا، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہوا. اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ بنے گا. البتہ اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک ضمنی مسئلہ اور بتا دوں. وہ ضمنی مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو ضمنی مسئلہ ہے، یہ اصل میں آنا تھا دیات کے مسائل میں، لیکن آثار ایسے لگ رہے ہیں کہ دیات کا مسئلہ ہم بہت تفصیل سے بیان کرنے پہ قادر نہ ہو سکیں گے، کیونکہ آج کا بدھ ہے، اس کے بارے میں آئندہ کا بدھ صرف عین ممکن ہے کہ 26 شعبان کو بھی کلاس ہو جائے، لیکن 26 شعبان کی کلاس کو بھی ملائیں تو دو ہی کلاسیں آج کے بعد بچتی، اور یہ ممکن ہے کہ نہیں صرف آئندہ ہی آخری کلاس ہے. تو اب دیات کی تفصیل اتنی نہیں آ سکے گی، البتہ کچھ ضرور آئے گی، خصوصاً بچے کو مارنے کی دیت کا مسئلہ. تو خیر وہ تو جب آئے گا تب آئے گا. گانے سے متعلقہ مسئلہ یہاں سن لیجئے، جب وہ مسئلہ آئے گا دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں گے. وہ مسئلہ کیا؟ کہ یہ ساری بات تو اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن جب ایک نابالغ بچہ ہے جس کو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ غیر مکلف ہے، تو اس کے لیے تو اگر وہ گانا گائے تو حرام نہیں ہے، گانا سنے تو حرام نہیں، غیر مکلف کا یہی مطلب ہے. لیکن غیر مکلف کا ایک اور مطلب کہ وہ تو ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ولی کے اوپر کچھ ذمہ داریاں اسلام نے ڈالی. اچھا، اب جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس میں سے ایک بات تو آ گئی تھی کہ ولی اپنے نابالغ بچے کو نشے والی چیزیں نہیں کھلا سکتا، چاہے وہ برانڈی ہو جو طاقت کے لیے یا بلغم صاف کرنے کے لیے پلائی جاتی ہے، یا بالکل نشے ہی کی نیت سے پلائی جاتی ہے. بہرحال مسکرات کا نشے والی چیز کا پلانا حرام، لیکن نجس چیزوں کا کھلانا پلانا جائز، خصوصیت کے ساتھ. اگر ولی نہیں کھلا رہا بچے کو، چھوڑ دیا بچہ خود ایک عینی نجس کو کھا رہا ہے، خون پی رہا یا سور کا گوشت کھا رہا مثلا، یا کتے کا گوشت کھا رہا، یا پیشاب جو ہے وہ جو بہت چھوٹے بچے پیتے ہیں، تو یہ ولی کے لیے حرام نہیں ہے. ولی کے لیے مسکرات کا پلانا حرام ہے، مسکرات یعنی نشہ آور چیز ہے. باقی جو نجس چیزیں ہیں وہ ولی بچے کو چھوڑ سکتا. یہ تو ایک مسئلہ گزرا. لیکن غنا میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ فی الحال ہمارا تو موضوع تو یہی کہ غنا، اور خصوصاً آج کل کے ماحول میں کہ جہاں ایک اچھے اسکول کی ایک پہچان یہ بھی کہ وہاں پہ بچے کو یہ اس قسم کی چیزیں سکھائی جائیں، ایک بینڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا انتظام ہوتا ہے کہ بچے کو اس میں شامل ہونا پڑتا، اس پارٹی میں یا اس دستے میں، تو وہ ولی کے لیے یہ جائز ہے کہ جب تک کہ بچہ نابالغ ہے، جب اس کو کتا کا گوشت اور سور کا گوشت اور پیشاب وغیرہ کی چیزوں میں ولی کو اجازت ہے، وہ چھوڑ سکتا. تو غنا کا مسئلہ کیا؟ ہاں، غنا کا مسئلہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. علماء دیکھتے ہیں تو ایک اعتبار سے ولی پہ غنا کی ذمہ داری نہیں آتی، لیکن کچھ دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ ذمہ داری ہے. چنانچہ آغا خوئی اور خمینی دونوں نے ایک ہی بات کہی. کیا کہا ہے؟ کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ولی اپنے بچے کو غنا سے بچائے. فتویٰ نہیں دیا کیونکہ بالکل کلیئر کٹ مسئلہ روایت میں موجود نہیں. اچھا، یہ آغا خوئی اور خمینی کی احتیاط واجب ہے، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اور بعد کے بھی کچھ مجتہدین اس کے قائل ہیں کہ جی نہیں، نابالغ بچہ ہے، خود اس پر گانے سے بچنا حرام نہیں، ولی کے لیے بھی ان چیزوں میں دخل دینا واجب نہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو گانے سے روکے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعد کے مراکز اس کو بدل سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر علماء اس کے قائل ہیں کہ غنا کے اندر ولی کو دخل دینا ضروری نہیں. روکنا چاہے تو حق ہے روکنے, لیکن اگر نہ روکے تو گناہگار نہیں. فی الحال جو مراجع ہیں سب کی احتیاط واجب, فی الحال جتنے مراجع ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ولی کو بچے پہ ذمہ داری نہیں, لیکن ولی کو واجب ہے کہ اپنے بچے کو غنا پہ روک, چاہے وہ غنا گھر والا ہو کہ بچہ گانا سن رہا یا اسکول والا. اب یہ بیچ میں ایک بات آ گئی اس لیے میں نے کہا کہ اس کی وضاحت ہو جائے. اب آئیے غنا کا آخری مسئلہ. غنا کے مسئلے میں آج کے دن جو ہماری گفتگو چل رہی اور کافی طویل آدھے گھنٹے کے قریب ہو گئی ہے, وہ سننے کے مسئلے پر ہے کہ غنا سننا کب حرام. دو چیزیں تو آپ نے سنی کہ جب قصد کے ساتھ اور نیت کے ساتھ انسان سنے تو وہ حرام نہیں ہے, حرام ہے, اور اگر آواز خود بخود کان میں آ رہی ہے تو اس صورت میں جائز. ایک مسئلہ اس میں آخری اور آتا ہے, یہ تو ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ آواز آ رہی ہے تو اسلام پابندی لگا بھی نہیں سکتا ورنہ حرج بھی ہو جائے گا, خصوصاً کراچی جیسے شہر میں کہاں جا کے رہیں. البتہ وہ حرج ہو جائے گا کہ بات الگ ہے, فی الحال جو جائز ہے وہ حرج نہ بھی ہو تب بھی جائز. ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک یہ بات تو ختم, کیا ہم خود سے ایسے مقام پہ جا سکتے ہیں کہ جہاں ہم کو پتا ہے کہ غنا کی آواز ہمارے کان میں آئی؟ یہ بھی ایک مسئلہ. گھر تو ہمارا گھر ہے, اس کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے, مسجد کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے, لیکن ایک ایسے مقام پہ ہم جا رہے ہیں. مثلا دو حجام ہیں, دو نائی ہیں, دو برابر کی دکانیں ہیں, ایک کے یہاں گانا بج رہا ہے, ایک کے یہاں نہیں بج رہا, اور ہمارے لیے دونوں جگہ برابر ہے, اس کے یہاں جا کے بال بنوائیں یا اس کے یہاں بنوائیں برابر. اب کیا اس صورت میں خود بخود آواز ہمارے کان میں آ جائے تو جائز ہے, لیکن یہاں تو ہم جا ہی ایسی جگہ رہے کہ جہاں پتہ ہے کہ آواز آئے گی کان میں, جانے کا مسئلہ جائے تو آپ کہیں بیٹھے اور آواز کان میں آ گئے, وہ تو ہو گیا کہ سما ہے, آپ خود نہیں سن رہے اس لیے جائز. لیکن یہ مسئلہ کہ ہم جا ہی ایسی جگہ رہے ہیں کہ ہم کو پتا ہے کہ آواز ہمارے کان میں آئے گی, چاہے ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نہیں سنیں گے لیکن معلوم ہے کہ آواز آئے گی, اس کا کیا مسئلہ؟ دو بسیں ہیں برابر سے کھڑی, آگے والی جو بس تو ذرا جلدی جائے گی اس میں گانے بج رہے ہیں, جو پیچھے والی بس ہے جس کی آدھے گھنٹے بعد باری آئے گی اس میں گانے نہیں. اب کیا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پیچھے والی بس میں بیٹھیں چاہے آدھا گھنٹہ ہمارا گزر جائے, وہ جو پہلے جس کی ٹرن ہے اس میں نہیں بیٹھیں کیونکہ اس میں گانا بج رہا اور ہم اپنی نیت سے اس میں بس میں جا کے بیٹھ رہے ہیں؟ ہماری نیت گانے کی نہیں لیکن انڈائریکٹ نیت ہوگی, کس طرح سے؟ کہ بس میں ہم بیٹھے اپنی نیت سے اور یہ پتا ہے کہ بس میں گانے کی آواز ضرور کان میں پہنچے گی. اسی طریقے سے اور اس مسئلے کو آپ پھیلائیے. اچھا, اب اسی میں ایک وہ مسئلہ بھی آ جاتا کہ ہم ایک فلم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک اچھی خاصی کہانی ہے, یا ایک ڈاکومنٹری فلم ہے, یا ایک کوئی ایسی فلم ہے کہ جو اسلام میں جائز ہے, مگر اس کے اندر گانے بھی کچھ ہیں. اچھا, گھر کے اندر تو نسبتاً آسان ہے کہ آواز بند کر دی, فاسٹ فارورڈ کر دی, لیکن سینما ہال میں ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں ہم کو پتا کہ جب گانے آئیں گے تو ہمارے اختیار میں گانا نہیں رہے گا, یہ ہمارے اختیار میں نہیں رہے گا کہ ہم اس کو روکیں. البتہ ہم یہ نیت کر کے جا رہے ہیں کہ ہم آواز نہیں سنیں گے اس وقت, توجہ نہیں دیں گے, توجہ نہیں دیں گے. اور یہ ہو کہ کان بند کر لیں گے تو جواز کا مسئلہ نکل سکتا ہے, بشرطیے کہ سینما ہاؤس میں جانا جائز, پھر ایک الگ بات. لیکن اگر کان بند نہیں کر پائیں گے, ہم یہ پتا ہے کہ کان نہیں بند کر پائیں گے لیکن ہماری نیت نہیں ہے سننے کی اور پہلے سے معلوم ہے کہ آواز ضرور آئے گی گانے کی, اب یہ تین مثالیں تو میں نے دے دی ہیں اور اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیے, تو خلاصہ اس مسئلے کا یہ بنے گا کہ ایسے مقام پہ جانا, ایک تو ہے کہ آواز خود آ رہی ہے ہم بیٹھے میں آواز ہمارے پاس آ رہی, ایک ہے کہ نہیں ہم جہاں ایسی جگہ رہے ہیں کہ پتا ہے کہ آواز کان میں پڑے گی, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اندر وہ مقامات کہ جو توہین مومن کا سبب بنتے ہیں وہ تو ویسے ہی حرام ہے, جہاں انسان پہ تہمت لگ سکتی ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے. یعنی جیسے سینما ہاؤس کی میں نے جان بوجھ کے مثال دی تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے, کہ کیونکہ سینما ہاؤس میں پاکستانی ماحول میں جانا ویسے ہی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ مقام ہے کہ جہاں جانے سے دیندار آدمی کی توہین ہوگی معاشرے میں, فی الحال ہو سکتا ہے کہ کبھی معاشرہ ذرا ترقی کرے اور یہ اتنا برا نہ سمجھا جائے. جسے مجھے یاد ہے کہ 20 سال 22 سال پہلے میرج ہال کو چونکہ کلب کا نام دیا جاتا تھا, جیسے کاسموپولیٹن کلب, تو کلب اس زمانے میں یہ ناچ گانے وغیرہ کے مرکز ہوتے تھے. اگرچہ وہاں صرف شادیاں ہوتی لیکن کلب کا لفظ دیندار ماحول میں بہت برا مانا جاتا تھا, فلاں کلب. تو شادی بیاہ بھی اگر کلب میں ہوتی تھی تو نہیں جا سکتے, کیونکہ وہاں جانا ہی توہین تھا. لیکن اب وہ کلب کا نام بدل کے میرج ہال بن گیا, یا وہی کاسموپولیٹن کلب رہا, لیکن وہ چونکہ کلب کا دوسرا تصور معاشرے میں ختم ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ ہم فلاں آدمی کو سنیں کہ وہ کلب میں جا رہا تو دیکھیں کہ تعجب سے دیکھیں کہ ارے وہ بھی کلب میں جاتا, اس لیے اب اس میں جانا جائز ہو گیا. یہی مسئلہ سینما ہال کا ہو سکتا ہے کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی سینما ہال ہو جائے. لیکن فی الحال سینما ہال ایک توہین کا مقام تو ہے کہ کسی دیندار مومن کے بارے میں عام معاشرہ سنے گا تو وہ تعجب کرے گا یا مذاق اڑائے گا. تو ویسے تو ہمیں بڑی نصیحت کرتے ہیں خود جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. اچھا اب یہ اس لیے ایسا مقام کہ جہاں جانا دوسری کسی وجہ سے حرام, یا تو وہ لہو لعب کا مقام, جیسے اسٹیج شو ہمارے یہاں آج کل ایک وبا پھیل گئی ہے, ورائٹی پروگرام اور اسٹیج شو جس کے اندر 4 گانے ہوتے ہیں اور 4 مسخرے ہوتے ہیں. ہم سننے جا رہے ہیں مسخروں, ہمیں گانے نہیں سننا, لیکن یہ پتا ہے کہ وہاں پر ایک مسخرے کے بعد ایک گانے والا اور ایک گانے والے کے بعد ایک مسخرہ آئے گا. مسخرہ یا مسخری, کیونکہ اب تو عورتیں بھی اس فیلڈ میں آ گئیں. خیر تو اب وہاں پہ ہم جا رہے ہیں تو کیونکہ یہ جو اسٹیج پروگرام کس انداز سے ہمارے یہاں تشکیل دیے جاتے ہیں کہ مسلسل آرکسٹرا بج رہا ہے اور بیچ میں گانے ہو رہے ہیں اور زیادہ تر وہی بے دین و لاپرواہ فاسق و فاجر لوگ جاتے ہیں, وہ جو پچھلی تقریر میں لعب و لعب کی پہچان آئی وہ اس میں پوری اترتی. اس لیے اگر کہ ہم وہاں جا ہی رہے ہیں صرف اور صرف وہ جو جوکس ہوتے ہیں اور مذاقیہ جملے ہوتے ہیں وہ سننے کے لیے, گانا سننے نہیں جا رہے, بلکہ یہاں تک ارادہ ہے کہ ہم کان بند کر لیں گے, تب بھی وہ تو حرام رہے گا. کیوں حرام رہے گا؟ اس لیے کہ گانے کو تو چھوڑ, وہاں بالکل بھی گانا نہ ہو, لیکن محفل کیونکہ لہو لعب کی ہے اس لیے وہاں جانا ہی حرام. یہی سینما ہال کا ہو گیا کہ سینما ہال میں اگر ہم جا کر گانا نہیں سننا چاہتے, بلکہ اس حد تک ہے کہ ہم روئی لے کے جا رہے ہیں کہ جب گانا آئے گا تو کانوں میں روئی داخل کر لیں گے, پھر بھی حرام. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں جانا ہی حرام پاکستان کے ماحول میں. تو یہ تو مسئلہ اس کا ختم ہو گیا. لیکن نائی کی دکان ہے یا بسیں ہیں یا کسی ہوٹل میں ہم جا کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, چائے پینے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جائز ہے, چاہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کان میں گانے کی آواز آئے گی, دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط تو واضح ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ نہ ہو اس پہ توجہ دینے کی. اب جیسے جو ذرا بھی اچھے ہوٹل ہیں اس میں مسلسل ایک بیک گراؤنڈ میوزک بجتی رہتی, اور جو ذرا نچلے درجے کے ہوٹل ہیں وہاں تو گلا پھاڑ قسم کی آوازیں ہوتی ہیں, فل والیوم میں ریڈیو سیلون لگا ہوا ہوتا ہے یا اس قسم کے پروگرام لگے ہوئے ہوتے. لیکن جو ذرا اچھے ریڈیو ہیں وہاں, جو اچھے قسم کے ہوٹل ہیں وہاں پہ گانے تو نہیں ہوتے لیکن وہ صاف جو ہے مسلسل ایک بیک گراؤنڈ میوزک کی آواز آتی رہتی ہے. دونوں قسم کے ہوٹل, یہ ہوٹل ہوں یا وہ ہوٹل, دونوں ہوٹلوں کا ایک ہی مسئلہ کہ دو شرطوں کے ساتھ آپ کے لیے وہاں جانا جائز. ہوٹل ہو یا نائی کی دکان ہو یا ریل ہو یا بس ہو یا جہاز ہو, سب جگہ کا ایک ہی مسئلہ. کیونکہ لمبی فلائٹس میں تو ہوائی جہاز کے اندر بھی وہ بیک گراؤنڈ میوزک ایک قسم کی دیتے رہتے ہیں. تو سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ دو شرطوں کے ساتھ آپ کے لیے جانا یا بیٹھنا یا ان مقامات پہ حاضری دینا چاہیے. شرط نمبر ایک یہ کہ آپ کی نیت نہ ہو اور آپ توجہ نہ دیں. شرط نمبر دو وہ جو پچھلے سیمسٹر میں آیا تھا مسئلہ امر بالمعروف ہے, وہی یہاں پہ آیا تھا کہ توقف میں جواز نہ ہو. اگر آپ جا کے بیٹھ رہے ہیں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ والا گانا اسلام میں بالکل جائز ہے. اسی لیے یہ خلاصہ آپ اس وقت کو چھوڑ کر جس میں گانا نہیں بج رہا اس میں آ کر بیٹھ گئے, شاید اس لیے کہ گانا اسلام میں حرام ہی نہیں. اب توقع میں جواز کی کیا کنڈیشن ہے وہ پہلے آ چکی ہیں, اس کو دہرانا تو بیکار. یہ اصول فقہ کی کلاس رکھی اس لیے کہی ہے کہ ایک ایک چیز کو دوبارہ دہرانا نہ پڑے. تو اگر دو شرطیں ہیں کہ آپ کسی نائی کی دکان پر, کسی بس کے اندر, کسی ہوٹل میں, کسی ایسے مقام پہ جا رہے ہیں کہ جہاں جانا ویسے حرام نہیں, صرف یہ گانے کا مسئلہ آپ کو پرابلم پیدا کر رہا, تو دو شرطوں کے ساتھ آپ کی نیت نہ ہو اور آپ کے جانے سے توقع میں جواز نہ ہو رہا ہو,
ایسے مقامات پہ جانا جائز ہے، حتیٰ یہ آپ اس کو چھوڑ کر کے جہاں گانا نہیں ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں جہاں گانا ہو رہا، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ کی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے توہم میں جواز کا امکان پیدا ہو سکے. یہ دو شرطیں ہیں جس کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو آج کی گفتگو میں اب تک گانا سننے کی دو قسمیں ہیں، دونوں کا الگ الگ مسئلہ سنا آپ نے. بچوں کو گانا سننے یا گانا گانے کی اجازت دینا اس کا مسئلہ آپ نے سنا، اور تیسرا یہ کہ ایسے مقام پر جہاں انسان کا اختیار اور ارادہ چل رہا وہاں پہ انسان جاتا ہے اگر تو کیا جانا جائز ہے جبکہ دوسری جگہ بھی مل سکتی. میں نے تو جان بوجھ کے مثال وہ دی، ورنہ مثال یہ بھی ہے کہ نہیں کوئی بھی بس ایسی نہیں ہے جس میں ریکارڈنگ نہ ہو، وہ میں نے مثال ہی نہیں دی کہ پھر مسئلہ ذرا مشکل ہو جاتا کہ اگر کبھی کوئی بغیر ریکارڈنگ کی بس ہوتی تو اس کا حل نہ ہوتا. تو جب یہ مسئلہ آ گیا کہ نہیں اس صورت میں بھی آپ جا سکتے ہیں جبکہ آپ کو بالکل محفوظ بس مل رہی، پھر بھی آپ کے لیے جانا جائز ہے، تو اگر کراچی جیسا ماحول ہو کہ جہاں روز بروز مسئلہ مشکل ہو رہا تو یقیناً کوئی اس میں اشتہاد کا یا اشکال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں تک مسئلہ پہنچنے کے بعد اب ایک آخری چیز آ گئی ہے، وہ اگرچہ اس تیسرے مسئلے سے حل ہو گئی ہو کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سینما ہال کی مثال دے دی گئی تھی، اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ مثال سینما کی نہیں ہے، ہمارے گھر کی ہے یا ہمارے ٹی وی کی ہے، کہ ہم وی سی آر کے اوپر ایک ایسی فلم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں گانے، وہ تو مسئلہ آپ نے سن لیا کہ اگر اس کو آگے بڑھا دو اور یہ کہ آپ کی توہین نہ ہو رہی گھر میں بھی ایسی فلم دیکھنے اور اخلاق نہ بگڑ رہا ہو تو وہ آپ کے لیے جائز، لیکن مسئلہ اس کا نہیں. ان فلموں میں تو نسبتاً آسان ہے بچنا جو پاکستان اور انڈیا کی فلمیں ہوتی ہیں، لیکن جو مغربی فلمیں ہوتی ہیں جس میں میٹر زیادہ تر صحیح ہوتا، یعنی صحیح کا مطلب یہ کہ اس میں آپ کے ہاتھ میں سلیکشن کا اختیار، آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا ایک جنگی فلم آپ نے لے لی ہے، عام قسم کی کوئی فکشن فلم لے لی جس میں کوئی اور خرابی نہیں، مگر ان میں ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ فلم کے ساتھ ساتھ ایک بیک گراؤنڈ میوزک ساتھ ساتھ چل رہی ہے، فلم کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی ہے، اور وہ اس انڈیا اور پاکستان کی طرح کے گانے نہیں ہوں گے فلم میں کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو، مگر اور مسئلہ یہ کہ پوری فلم میں تقریباً ہر جگہ وہ آہستہ آہستہ بیک گراؤنڈ میوزک ہوگی، اور فلم کو چھوڑ جو ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں معلومات کو بڑھانے والی اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. تو اب اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اب تک کی گفتگو سے ویسے تو مسئلہ واضح ہو گیا لیکن بطور احتیاط میں دوہرا دوں کہ اول تو یہ پتہ چلانا پڑے گا کہ یہ جو بیک گراؤنڈ میوزک آ رہی کیا یہ لہو لہو والے آلات کی ہے یا نہیں، اگر یہی پتہ نہ چل پا رہا کیونکہ آپ پچھلی تقریر کا کہتے اگر آپ نے نہیں سنا تو ایک مرتبہ اس کو سن لیجئے کہ اس میں یہ آیا تھا کہ ہر قسم کی ساز کی آواز، ہر قسم کا ساز حرام نہیں، یہ ثابت ہونا چاہیے کہ لہو لہو والا. تو اول تو یہ کیسے پتا چلے؟ جب یہ پتا نہ چلے تو شک کی حالت میں اصل برات ہم آزاد ہیں سن سکتے ہیں، اور اگر یہ پتا بھی چل جائے تو یہ تیسرا مسئلہ کہ جس طرح نائی کی دکان میں جا کے بیٹھنا یا بس میں جا کے بیٹھنا جائز ہے جبکہ پتا ہے کہ آواز آئے گی ساتھ ساتھ، مگر ہم اس کو نہیں سنیں گے، ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے. یہاں پر بھی اگر ہمارا مقصد جو وہ خالی وہ تصویر کو دیکھنا جو ڈاکومنٹری فلم ہے یا جو اس کے ساتھ ڈائلاگ وغیرہ ہیں وہ ہمارا مقصد ہو تو بالکل جائز ہے، چاہے بیک گراؤنڈ میوزک آ رہی مگر آپ اس پر توجہ نہیں دینا چاہتے. اچھا اب یہ جو بیک گراؤنڈ میوزک آتی، یہ بیک گراؤنڈ میوزک جو وہ لوگ اس میں ڈالتے ہیں وہ بیوقوف تو نہیں ہے، وہ کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ اسی لیے ڈالتے ہیں کہ بعض لوگ یہ ڈیڑھ گھنٹے کی یا پونے دو گھنٹے کی فلم دیکھتے ہوئے بور ہو جائیں، تو ان لوگوں کے لیے کہ یہ ایک آواز آتی رہی تو ان کے ذہن کو سہارا ملے گا. اس لیے میں نے واضح کیا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ تو آواز اتنی کم ہوتی ہے کون اس پہ توجہ دیتا ہوگا، نہیں وہ تو ڈالی ہی اس لیے جاتی ہے کہ کچھ لوگ اس کی مدد سے فلم دیکھ لیتے ہیں آسانی سے، ٹائم پاس ہو جاتا. تو خیر آپ کی نیت نہ ہو، نہ اس آواز کو سننے کے لیے آپ اپنا وی سی آر آن کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کی توجہ اس کی طرف ہو رہی، تو اس قسم کی جائز فلم حلال رہے گی باوجود یہ، یعنی اس وقت بھی حلال رہے گی ایون کہ جب اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی، انہی دو شرطوں کے ساتھ جو آپ نے سنا. اس مسئلے کو اب آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ مسئلہ آج تقریباً 40 منٹ، پچھلی پوری تقریر اور اس سے پچھلی تقریر کا بھی آخر کا 10-12 منٹ کا پورشن، یہ تقریباً 2 گھنٹے کا مسئلہ، چلتے پھرتے کسی درس میں کسی مقام پر کوئی آدمی پوچھے کہ بتائیے گانا جائز ہے یا جائز نہیں, اب آپ خود بتائیے کہ کتنا مشکل ہے اس کو سمجھانا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ان مسئلہ بتانے والوں اور علماء کی مجبوریوں کو محسوس کر کہ جن سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, آپ یہاں خاص طور پہ بیٹھنے آئے لیکن دو گھنٹہ آپ کو بھی اکسا دیتا, آپ بھی اکتاہٹ میں مبتلا ہو جاتا, مسئلہ بھی سننا ہے اور تفصیل بھی نہیں سننا. یہ اس لیے بڑا مسئلہ ہے, ہر ایک پھر جو ہے سوال کرنے والے کو دیکھ کے جواب دیتا ہے. اگر ہم کو پتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کس انداز کا ہے تو ہم مختصر ہیں اس کی حالت اس کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ جائز ہے یا جائز نہیں. چنانچہ آپ سنیں گے کہ جی فلاں صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا قومی نق میں جائز ہے, دوسرے آدمی نے انہیں سے جا کے پوچھا انہوں نے کہا حرام, ایک ہی آدمی سے ہم نے پوچھا فلم دیکھیں گے انہوں نے کہا حرام, دوسرے نے پوچھا دیکھیں گے انہوں نے کہا حلال. تو وجہ یہ ہے کہ اس کو اتنے مختصر وقت میں تو نہیں سمجھایا جا سکتا. اب آپ پورے مسئلے کی تفصیلات کو سننے کے بعد خود کوشش کیجئے کہ بہت ہی مختصر کر کے اسے لکھیں. تاکہ جب بھی کوئی آدمی مسئلہ پوچھے وہ دس منٹ یا بارہ منٹ کا مسئلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اس کے ساتھ میری اپنی پلاننگ کی حد تک غنا کا مسئلہ مکمل ہو گیا. اب اس کے اندر مزید ویسے تو بحث بہت زیادہ ابھی چلتی, بہت زیادہ چلتی. میں ضمنی طور پر یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس پرانے مراجع میں تھے لیکن وہ بہت زیادہ بھی نہیں, ایک یا دو ایسے گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غم امام مظلوم میں غنا حرام والا غنا بھی جائز. ایک فتویٰ ہے ہمارے یہاں محدث کاشانی کا جن کے حالات آپ محسنان اسلام میں سن سکتے ہیں. تو خیر اگر ان باتوں کو ابھی آگے بڑھایا جائے کہ اور کتنے فتوے اس مسئلے پر ہیں تو بات بہت دقیق ہو جائے گی, جس کی اس وقت اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اب کلاسز بہت کم رہ گئی, اہم اہم مسائل کو مکمل کرنا ہے. آئیے ہم پھر اپنے اصل مسئلے پہ آ جاتے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے کہ عرف اصول فقہ میں کن کن مسائل کو حل کیا کرتا ہے, اصول فقہ میں عرف کن کن مسائل کو حل کرتا ہے. جانے کے مسئلے میں آپ نے سنا کہ آغائے خوئی کے نزدیک اس مسئلے کو عرف حل کرے گا, اب گانے کا چیپٹر مکمل طور پہ کلوز ہو گئے. ایک مسئلہ کہ جو یہ عرفی کی تشریح ہے کیونکہ یہی عرف آگے جا کے بچے کے دیت کے مسئلے کو واضح کرے گا. اب ایک مثال اور عرف کی مثال, عرف کی طاقت کی مثال. یہ جو مثال آ رہی یہ زیادہ تر خواتین کے لیے, البتہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ بہرحال مسائل جو بتانا ہے یا آپ کو سیکھنا ہے یا اپنے گھر والوں کو یا اپنی شادی کے بعد اپنی بیویوں کو, تو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. عرفی کے مسائل میں حیض کا ایک مسئلہ آتا ہے, حیض اور نفاس اور استحاضہ, دماء ثلاثہ, عورت کو تین خون جو آتے ہیں جس میں حیض وہ مہانہ نجاست, نفاس بچے کی ولادت کے بعد کی نجاست, اور ان دو کے علاوہ جو خون ہے وہ استحاضہ ہے. البتہ چوتھا خون ہوتا ہے کوئی زخم جسم کے اندر ہو اس کا خون, اس کا مسئلہ الگ ہے. باقی حیض اور نفاس کے علاوہ جو قدرتی طریقے سے خون آ رہا ہے اس کا نام ہے استحاضہ. ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں, ہمارا موضوع صرف یہ کہ حیض کے مسئلے میں بھی عرف کا دخل ہوتا ہے. البتہ اس میں مردوں کا عرف نہیں چلے گا, عورتوں کا عرف چلے گا. بعض مسائل آپ دیکھیں گے, شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی خاص گروہ کے عرف تک محدود رہتے ہیں. مثلا عرف وہ جو موضوع جو اسلام نے بنایا, عرف متشرعین اس میں چلتا, اگر موضوع اسلام بنا کے عرف کو دے دے تو عرف متشرعین چلتا. اسی طرح بعض چیزوں میں طبیبوں کا عرف چلتا, کھلا بیماری نقصان پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی اس میں طبیبوں کا عرف چلتا, بعض چیزوں میں اقلا کا عرف چلتا, داڑھی منڈوانے کا مطلب اگر آدمی ناقابل برداشت زحمت میں مبتلا ہو, ایسی زحمت کے اقلا کہیں کہ یہ ناقابل برداشت ہے تو داڑھی کا منڈوانا جائز. اب جملہ وہی ہے کہ عرف کہے کہ بھائی اس آدمی سے داڑھی نہیں رکھی جا سکتی, مگر عام عرف نہ کہے, کیونکہ عام عرف پاکستان کا عرف آج کل کہتا ہے کہ حرام سے آدمی نہیں بچ سکتا. پاکستان کا عرف تو سیدھا سیدھا کہہ دیتا فلا محلے کے اندر عورتیں پردہ نہیں کر سکتی, یا پردہ کر کے مثلا عورت اسکول میں نہیں پڑھ سکتی, بطور مثال یہ والا عرف نہیں چلے گا. جب اس قسم کے مسائل آئیں گے تو پھر عرف ہو جائے گا عرف اقولا. اب وہ تفصیل بعد میں آئے گی عرف کی ایک اور مثال.
فی الحال یہ ہے کہ بعض مسائل میں عورتوں کا عرف چلتا ہے. یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو خالصتاً عورتوں سے متعلق ہوتے ہیں, مرد کے لیے اس کا سمجھنا بھی بہت مشکل. مراجع کہتے ہیں, میں نے غالباً شیخ جعفر صاحب کاشف الغذا کا جملہ نقل کیا, کہ دو مسئلے ایسے ہیں جو میری سمجھ میں کبھی نہیں آئے, ایک حج کا اور ایک حیض کا. پھر میں نے حج کر لیا تو حج کے مسئلے سمجھ میں آ گئے, حیض کا مسئلہ میں نہ سمجھ سکا ہوں نہ اس وقت تک سمجھ سکتا ہوں جب تک کہ پروردگار مجھے اس میں مبتلا نہ کرے. تو اب یہ ہے, اب دیکھیے ایک مرد کے لیے تو ناممکن ہے اس چیز کو سمجھنا, مگر وہی چیزیں خواتین کے لیے بہت آسان ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ حیض کی بنیادی شرط, جو سب سے اہم شرط وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ حیض وہی خون کہلائے گا جو کم سے کم پہلے 3 دن متواتر ہے. یہ بنیادی شرط ہے حیض. البتہ بنیادی شرط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجماعی شرط ہے, تمام شیعہ علماء شروع سے آج تک اس کو مانتے ہوں نہیں, یعنی تقریباً 200-250 سال سے جتنے علماء آ رہے ہیں سب اس شرط کو مانتے ہیں کہ حیض کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ حیض کا خون کم سے کم 3 دن ہونا چاہیے. اب اس میں طب یا میڈیکل بالکل نہیں چلتی. یہ حیض کا خون بہرحال عورت کے خود نظام کا ایک قدرتی حصہ, اور اس کو پہچاننا بہت آسان ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ کون سا خون حیض ہے یا نہیں. وہ عورت کی بچہ دانی میں وہ جو ہمیشہ وہ انڈے کا تیار ہو جانا اور ہر مہینے اس کا ختم ہو جانا, یہ حیض بہت آسان ہے پہچاننا یہ کون سا خون ہے. مگر فقہ کہتی ہے کہ حیض کی سب سے بنیادی اور اہم ترین شرط ہے کہ اس کو 3 دن متواتر آنا ہے. 3 دن متواتر آنا, اگر 3 دن یہ خون نہیں آتا ہے تو چاہے وہ حیض ہو پھر بھی حیض نہیں کہلائے گا. فقہی اعتبار سے تمام طبیب, تمام ڈاکٹر, تمام میڈیکل سائنس کے ماہرین اس کو حیض کہیں گے. مثلا ایک عورت کو وہی خون آ رہا ہے جو وہ جو بچے دانی کے اندر بیضہ ہوتا ہے اس کے ٹوٹنے سے, اور یہ وہی خون ہے جو 3 دن آئے گا بالکل آئے گا, مگر 2 دن کے بعد عورت نے گولی کھا کے اس خون کو روک دیا جس کو 3 دن آنا تھا. اب بالکل وہی خون ہے کہ جو حیض, مگر چونکہ 3rd day وہ رک گیا اس لیے حیض نہیں رہا, جبکہ معلوم ہے کہ گولی نہ کھائی جاتی تو یہ 3 دن آتا. وہی خون ہے, وہی صفات ہیں, وہیں سے نکلا ہے, اسی طریقے سے آیا, مگر اس کے باوجود کیوں 3 دن نہیں آ پایا, اس لیے حیض ہونے کے باوجود یہ حیض نہیں رہا. اب کیا اس میں کیا تبدیلی کی گئی ہے؟ صرف اتنا کہ اس کی مدت کو روک دیا ہے 2 دن کے بعد, یعنی روکا بھی نہیں ہے, خود عورت نے روکا, تب بھی وہ حیض سے نکل گیا, وہ عورت پاک مانی جائے گی, نماز روزہ ساری عبادتیں انجام دے سکے گی, مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں جا سکے گی. تو خیر یہ تو میں اس مسئلے کی اہمیت کے لیے بتا رہا ہوں. عرف کا کیا تعلق ہے اس مسئلے؟ عرف کا تعلق یہ ہے کہ حیض کا خون کم سے کم 3 دن ہونا چاہیے. 3 دن یہ خون متواتر ہے. اچھا اس کے بعد خون تو 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن چلتا, 3 دن کے بعد اگر گیپ پڑ گیا خون, 4 گھنٹے نہیں آیا, پھر تھوڑی دیر آ گیا, پھر 6 گھنٹے نہیں آیا, پھر تھوڑی دیر آ گیا, یہ تو حیض مانا جائے گا. اتنے لمبے لمبے بھی وقفے پڑے تب بھی, اور تب تک مانا جائے گا جب تک کہ یہ بند نہ ہو جائے یا 10 دن نہ ہو جائے, کیونکہ حیض کے خون کی دوسری خصوصیت یہ کہ 10 سے زیادہ کبھی نہیں آ سکتا. یا تو 10 دن سے پہلے بند ہو گیا بالکل, تب وہ پاک ہو گئی اور غسل کر گیا, یا یہ کہ 10 دن سے اوپر چلا گیا معاملہ تو 11th day پاک ہو گئی. لیکن 3 دن تک یہ سسٹم نہیں چلے, 3 دن کے بعد تو چل جائے گا کہ وقفے آ گئے, چند گھنٹے کے لیے بند, پورے دن کے لیے بند, پوری رات کے لیے بند, وہ حیض مانا جائے گا وقفے آنے کے بعد بھی اور مقدار کم ہونے کے بعد بھی, مگر پہلے 3 دن مسلسل آنا چاہیے. اچھا لیکن مسلسل کا کیا مطلب ہے؟ مسلسل کا مطلب ہے کہ عورتوں کے عرف میں کہا جائے کہ مسلسل خون آ رہا, کیونکہ یہ تو تقریباً ناممکن ہے کہ 3 دن یعنی 72 گھنٹے خون مسلسل آئے, ناممکن. بہرحال وقفے پڑیں گے, لیکن شروع کے وقفے اگر 2 منٹ کا, 5 منٹ کا, 10 منٹ کا وقفہ, اتنا کم وقفہ کہ عقلاً تو وقفہ ہے, اگر یوں آپ عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں تو 1 منٹ بھی اگر بند ہو گیا تو وقفہ, مگر عورتوں کا عرف, کیونکہ عورتیں تقریباً ہر صحیح صحت مند عورت اس مرحلے سے گزرے گی, ان کے عرف میں یہ کہلائے کہ نہیں یہ مسلسل آ رہا ہے, یہ 10-15 منٹ تو رک ہی جاتا ہے ہمیشہ, یہ رکنا کوئی تھوڑی مانا جائے گا, وہ اس طرح سے 3 دن تک آئے.
ہاں تین دن کے بعد بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے کا وقفہ, تب بھی وہ حیض ہے اتنے لمبے لمبے وقفے کے بعد. پہلے تین دن میں اتنا لمبا وقفہ آ گیا تو حیض نہیں, چھوٹے چھوٹے وقفے. اچھا چھوٹے کا معیار کیا ہے؟ عرف ہے. اتنا چھوٹا وقفہ کہ عورتوں کے عرف میں اس کو وقفہ نہ مانا جائے پھر وہ حیض کہلائے گا. اور اگر پہلے دن میں اتنے لمبے لمبے وقفے آ گئے کہ عورتوں کے عرف میں کہا جائے کہ نہیں خون بند ہو گیا, خون رک گیا, تو وہ حیض نہیں ہے چاہے تین دن تک آئے بھی. تو یہاں پر حیض کے خون کی پہچان جو ہے وہ عورتوں کے عرف کے ہاتھ میں. یعنی اب مسئلہ جو مختصر خلاصہ بنا وہ یہ کہ حیض کے خون کو تین دن آنا اور تین دن بغیر کسی وقفے کے متواتر آنا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلسل ایک سیکنڈ بھی بند نہ ہو, بلکہ بغیر وقفے کا مطلب یہ کہ اتنے چھوٹے چھوٹے وقفے پڑے کہ عرف یہ کہے کہ یہ کوئی وقفہ نہیں, یہ تو مسلسل چل رہا. مگر کون سا عرف؟ عورتوں کا عرف, جو عورتوں کی اپنی عادت ہے اپنا ماحول, اس میں بھی بدل سکتا ہے. گرم علاقوں کا عرف الگ ہوگا, ٹھنڈے علاقوں کا الگ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ سیدانیوں کا عرف الگ ہو, غیر سیدانیوں کا الگ ہو. جس طرح حیض کے خون کی مدت ختم جب ہوتی ہے عمر کے اعتبار سے, تو سیدانی اور غیر سیدانی میں فرق ہے. تو یہ مسئلہ تو اب مکمل ہو گئے کہ حیض کے خون کی پہچان بھی یہ ہے کہ اس میں وقفے نہیں آنے چاہیے تین دن, مگر وہ چھوٹے چھوٹے وقفے چل جائیں گے جو عورتوں کے عرف میں نظر انداز کر دیے جانے کے قابل ہیں, جس کو عورتیں وقفہ نہ مانیں. اب یہاں پر ایک بات اور آ گئی ضمناً, لگے ہاتھوں میں اس کو بیان کر دوں, کیونکہ عورتوں کے لیے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جو کیونکہ آپ کے لیے ایسا مسئلہ پیش آنے والا نہیں ہے, نہ کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہے, اس لیے آپ کو تو شاید افتہارٹ ہوگی کیا بات شروع ہو گئی, لیکن خواتین کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے. جتنا داڑھی کے مسئلے جب شروع ہو تو خواتین کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں, لیکن وہ سنتی ہیں توجہ کے ساتھ کہ شاید کبھی کام آ جائے. اسی طرح آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے, آپ کے تو یقیناً کام آئے گا, اس لیے کہ شادی تو آپ میں تیس مرحلے میں تیارے کو گزرنا ہے. اس کے بارے میں بھی گفتگو ایک سیمسٹر میں ہو چکی کہ مستحب ہے کہ ایک بھی نہیں دو تین چار جتنی آپ کی حیثیت اور عدل کر سکتے ہوں اتنی شادیاں کریں. خیر آئیے اب اصل مسئلے پر کہ حیض کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ حیض کا خون تین دن متواتر آئے. ہاں تین دن کے بعد اگر بند ہو گئے اور ایک وقفہ آ گیا دس گھنٹے کا بارہ گھنٹے کا تو وہ حیض رہے گا. تین دن سے پہلے اگر بند ہو گئے, چاہے تیسرا دن پورا ہونے سے تھوڑی دیر پہلے بند ہو جائے, تب بھی وہ حیض نہیں رہا. مثلاً تین دن کا مطلب ہماری زبان میں 72 گھنٹے, 71 گھنٹے خون مسلسل آیا, آخری گھنٹے بند ہو گئے, وہ حیض نہیں رہا, وہ حیض نہیں رہا. لیکن 72 گھنٹے کے بعد 8 گھنٹے بند ہو گیا, وہ حیض ہو گیا. ایک گھنٹہ پہلے اگر ایک گھنٹے کے لیے بند ہوتا تو وہ پورے 71 گھنٹوں کی محنت ختم ہو گئی, وہ حیض نہیں رہا. اور ایک ہی گھنٹے 72 گھنٹے کے بعد 8 گھنٹے بند ہو گیا تو وہ حیض رہا. تو یہ مسئلہ اس اعتبار سے بڑا نازک ہے کہ حیض اگر نہیں ہے تو نماز واجب, روزے واجب, ساری عبادتیں کرنا ہے, مقدس مقامات پہ جا سکتی. اور اگر حیض ہے تو نماز حرام, ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے, حرام, روزہ حرام ہے اس کے لیے. اس لیے خواتین کے لیے بڑا مشکل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ تین دن کسے کہتے ہیں. اچھا اب یہ آئیے, یہی میں مسئلہ آپ بتانا چاہتا ہوں کہ تین دن کا کیا مطلب. تین دن کا مطلب تو ویسے تو ہے 72 گھنٹے, لیکن نہیں, حیض کے مسئلے میں تین دن کا مطلب 72 گھنٹے نہیں. حیض کے مسئلے میں اصول یہ کہ اگر حیض کے مسئلے میں اصول یہ ہے کہ جو دن ہوتا یعنی صبح نماز صبح کے وقت سے لے کر مغرب کا وقت تک یہ دن ہے اور اس کے بعد رات چلتی. اردو میں تو دن دو معنوں میں استعمال ہوتا, ایک دن تو کہتے ہیں پورے 24 گھنٹے, جیسے ہم کہیں دو دن پہلے ہم آپ کے گھر آئے تھے, چاہے ہم رات کو آئے ہوں لیکن دو دن پہلے آئے تھے کیونکہ دو دن گزر گئے. اور خالی دن دن کو بھی کہتے ہیں, مثلا ہم کہیں کہ کل دن کو ہم آپ سے ملیں گے, اس سے مراد یہی لی جائے گی کہ دوپہر کو کسی وقت جب سورج نکلا ہوا. تو اردو میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دن کے لفظ کیا سے ترجمہ کیا جائے. عربی میں فرق, عربی میں یوم کہتے ہیں 24 گھنٹے والے دن کو, اور نہار کہتے ہیں اس دن کو جو جتنی دیر سورج نکلا رہے, جو دن کا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نہار. اسی لیے اردو میں عربی کے نہار سے نہاری بنائی گئی ہے, وہ غذا جو الگ صبح کھائی جاتی تاکہ اس کے بعد دن کا آغاز ہو. خیر تو نہار کا مطلب ہے تین وہ دن جو سورج صبح کی نماز سے غروب آفتاب تک چلتے ہیں, اور یوم کا مطلب ہے پورا دن اور رات ملا کے 24 گھنٹے کا ایک سائیکل.
تو عورت کو تین دن خون آنا چاہیے, اس سے مراد تین نہار, تین یوم نہیں, میں عربی کا سہارا لے رہا ہوں, تین نہار ہے تین یوم نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر پہلے دن اس کو نماز صبح کے قریب خون آیا, وہ پورا دن خون آیا, اچھا رات میں بھی جاری رہنا چاہیے ورنہ تو وقفہ آ جائے گا, پھر اگلا پورا دن مثلا کل جمعرات کا دن, کل علی الصبح نماز صبح کے وقت خون آیا, تو جمعرات کا پورا دن گزرا, پھر جو رات آئی اس میں خون بند ہو گیا تو حیض نہیں رہے گا, رات میں بھی ہونا چاہیے. پھر دوسرا دن جمعہ کا صبح سے لے کر شام تک, پھر وہ پوری رات جو آئے گی جمعہ کی رات, کیونکہ بند تو نہیں ہوگی, پھر ہفتے کے دن صبح سے لے کے شام تک. اب ہفتے کی جو شام آ گئی, سورج ڈوب گیا اور دن مکمل ہو گیا, یہ 72 گھنٹے نہیں بن, یہ ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 60, 62, 63 گھنٹے بن, لیکن تین دن مان لیا گیا کیونکہ دن کا مطلب 24 گھنٹوں کا حساب نہیں, تین دن وہ نہار والے دن جسے, یعنی جس میں ڈے لائٹ ہوتی ہے صبح کی نماز سے سورج ڈوبنے تک. تو اس اعتبار سے جمعرات کو اگر ایک عورت کو حیض شروع ہوا علی الصبح اور ہفتے کی شام کو جا کے بند ہو گیا, یوں اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں حساب سے تو لوگ کہیں گے اگر جمعرات کی صبح شروع ہوا تو اتوار کی صبح بند ہونا چاہیے, کیونکہ جمعرات کی صبح سے جمعے کی صبح ایک دن, جمعے کی صبح سے ہفتے کی صبح دوسرا دن, ہفتے کی صبح سے اتوار کی صبح تیسرا دن. مگر یہ فقہ میں زیادہ تر, صرف حیض میں نہیں, زیادہ تر دن جب آتا ہے تو اس سے مراد وہ دن کا حصہ ہوتا, تو تین دن سے مطلب تین دن جو دن والے روشنی والے. اچھا 20 کی دو راتیں آٹومیٹک اس میں شامل ہو جاتی, اس لیے کہ وہ اگر اس میں خون بند ہو گیا تو وہ تین دن متبادر نہیں ہوتا, لیکن وہ جو تیسری رات ہے جو آخری دن ہفتے کا ہے, ہفتے کی جو رات آئے گی اس میں اگر خون بندی ہو جائے تو یہ حیض قرار پائے گا. کیوں قرار پائے گا؟ 62 گھنٹے کے بعد خون بند ہو گیا, اس لیے قرار پائے گا کہ حیض کے تین دن سے مطلب 72 گھنٹے نہیں ہے 24 بلکہ مراد ہے تین دن کی روشنی. یہی مسئلہ مردوں کے لیے آتا ہے اعتکاف, اعتکاف میں بھی یہی مسئلہ, اعتکاف تین دن کا ہوتا. اب میں نے خود سنا ہے جمعہ نماز کے خطبے میں خطیب نے بتایا, یہ ان کی غلط فہمی تھی اور صحب تو ہر ایک سے ہو سکتا, تو خیر کہ اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو پہلے دن مطلب جمعرات کو ہم کو اعتکاف کرنا ہے, جمعرات جمعہ ہفتہ, جمعرات کے دن سحری کے وقت ہم مسجد پہنچ گئے اعتکاف میں, انہوں نے کہا کہ اب جمعرات کا دن تو روزہ مسجد میں رہیں, جمعرات کی رات رہیں, جمعہ کا دن رہیں, جمعہ کی رات رہیں, ہفتے کے دن شام کو جب روزہ کھل گیا تب بھی اعتکاف پورا نہیں ہوا, بلکہ ہفتے کی پوری رات رہیے, اتوار کی صبح اس وقت جائیے کہ جمعرات کی صبح جتنے بجے آپ آئے. لیکن اب اس مسئلے کا تعلق مردوں سے بھی ہو گیا اعتکاف, اور ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ واقعا پوری رات گزارتے ہیں, صفا نہیں ہے نہیں, اعتکاف تین دنوں کا ہے, راتوں کا اعتکاف نہیں ہوتا. مگر جو دو راتیں بیچ میں آ رہی ہیں, پہلے اور دوسرے دن کے بیچ میں اور دوسرے اور تیسرے دن کے بیچ, یہ راتیں تین دنوں کے بیچ میں آنے کی وجہ سے, ان کے بیچ میں سلائس بن جانے کی وجہ سے مثلا ان راتوں میں بھی ہم کو رہنا پڑے گا. مگر جب تیسرا دن ختم ہوا تو اس کے بعد والی رات میں ہم کیوں رہیں, کیونکہ اعتکاف تو دن دن کا ہوتا ہے, تین دن تو ہم نے پورے کر دیے, تین دن سے مقصد تین نہار ہیں. تو اعتکاف میں وہی مسئلہ آتا ہے جو حیض میں آتا, تو حیض میں بھی یہی ہے کہ اس طرح سے تین دن پورے ہوتے ہیں. ہاں لیکن اگر کسی عورت کو خون حیض صبح کی نماز کے وقت نہیں آئے, دو گھنٹے کے بعد آئے جب سورج نکل آیا تھا مثلا 8 بجے, اب کیونکہ جو یہ جو دن ہے, یہ جو دن مکمل ہوگا جمعرات کی صبح 8 بجے سے شام تک, اس میں صبح کے 3 گھنٹے کم ہو گئے, کیونکہ دن تو شروع ہو گیا تھا صبح کے وقت اور خون آ رہا ہے 8 بجے, تو صبح 5 بجے جب نماز کا وقت آتا ہے, 5 بجے سے 8 بجے تک جو خون نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے دن میں 3 گھنٹے کم ہو گئے. یہ 3 گھنٹے پھر کہاں مکمل کیے جائیں گے؟ آخری دن. اچھا اب جمعرات تو اس طرح نامکمل دن رہا, 3 گھنٹے چھوڑ دیں, جمعے کا پورا دن یہ عورت رہی, ہفتے کا پورا دن یہ عورت رہی ہے, یہ تو پورے پورے دن. اب اتوار کے دن صبح وہ 3 گھنٹے پورے کیے جائیں گے جو جمعرات کے دن کم ہوئے تھے, اور اس وجہ سے وہ جو بیچ کی ایک اور رات ہے اس میں بھی اس کو حیض ہونا, خون مسلسل آنا پڑے گا ورنہ وہ حیض ختم ہو جائے گا. تو وہ عورت جس سے الگ صبح خون آتا ہے اس کے لیے تو مسئلہ بہت آسان ہے کہ 3 دن گزار دے, بیچ کی 2 راتیں گزارے, تیسرے دن کی مغرب پر وہ حیض سے وہ اور 3 دن کی شرط پوری ہو گئی, اب اگر بریک بھی پڑ جائے خون میں تب بھی وہ حائض. لیکن وہ عورت کہ جس کو الگ صبح خون نہیں آیا, دن کے کسی حصے میں آیا,
سات بجے یا دس بجے یا بارہ بجے دوپہر یا دو بجے دوپہر یا چار بجے دوپہر, تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلا دن جو ہے اس کے جتنے گھنٹے کم ہو گئے اس کے حیض, چوتھے دن اتنے گھنٹے وہ پورا کرے گی, اس عورت کو پھر وہ بیچ کی تیسری رات بھی حیض میں ماننا پڑے گی. ایسی عورت کے لیے حیض کے تین دن سے مقصد 72 گھنٹے, جس کو دن میں کسی مرحلے میں خون آ رہا ہو, کیونکہ اتنے گھنٹے جو دن کے صبح پہ نکل گئے تھے وہ پورا کرنا پڑے گا. لیکن اگر الگ سب خون آیا تو پھر وہ تین دن پورے ہو جانے سے بات 60 گھنٹے سے بات بن جائے گی, وہ جو تیسری رات ہے تیسرے دن کے بعد والی, اس کا کوئی تعلق نہیں, اس میں خون بند ہو جائے تب بھی یہ حائضہ رہے گی. اچھا یہ تو مسئلہ ہو گیا ایک طرح سے, اب یہ عورتوں کے لیے بہت کام کا مسئلہ ہے. اسی میں ایک آخری بات اور میری گفتگو ختم, وہ یہ کہ اگر الگ سب خون آیا تو یہ مسئلہ ہے, دن میں کسی حصے میں خون آیا تو چوتھا دن بھی لینا پڑے گا. اچھا اگر خون عورت کا شروع ہوا رات کے وقت, دن کو شروع ہی نہیں ہوا رات کو شروع ہوا, تب بھی وہی پہلا مسئلہ چلے گا کہ وہ جو رات کو خون شروع ہوا خون تو مسلسل آنا چاہیے لیکن وہ رات گنتی میں نہیں آئی. مثلا آج کی رات, یہ بدھ کا دن گزر کے رات ہے, اس میں کسی وقت خون شروع ہوا اور مسلسل رات بھر جاری رہا یہاں تک کہ جمعرات کی صبح آ گئی. اب یہ عورت پر کیجیے کہ رات کے آج رات کے 12 بجے کسی عورت کو حیض شروع ہوتا, اب یہ عورت کب پاک ہوگی؟ یہ عورت ہفتے کی شام کو پاک ہو جائے گی, یعنی کل جمعرات کا پورا دن نہیں پاک نہیں, یعنی ہفتے کی شام کو اس کے 3 دن پورے ہوں گے اور یہ مکمل حائضہ قرار پائیں گے. اب جو اس لیے کہ آج 12 بجے خون شروع ہوا, رات جو ہے جو پہلے دن سے پہلے کی رات اس کو تو گنتی میں لیں گے, اس کا اب کیونکہ خون مسلسل جاری ہے کل صبح بھی خون ہوگا تو کل جمعرات کا دن اس کا پہلا دن, پھر جو کل رات آئے گی وہ پہلی رات, پھر جمعے کا دن دوسرا دن, پھر جمعے کی رات دوسری رات, پھر ہفتے کا دن جب پورا ہو گیا اس کے 3 دن تو پورے ہو گئے. ٹھیک ہے 3 دن سے پہلے خون شروع ہوا تھا مگر اصل شرط 3 دن. اب یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہفتے کو وہ رات کے 12 بجے تک ٹھہرے, تاکہ آج جو بدھ کی رات 12 بجے ہوا تھا تو ہفتے کی بھی رات 12 بجے, نہیں, ہفتے کی شام کو جیسے ہی سورج ڈوبا اس کے 3 دن ہو گئے, پھر اگر خون بند بھی ہو گیا تو یہ حائضہ رہے گی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس عورت کو رات کے کسی حصے سے حیض شروع ہو یا الگ صبح حیض شروع ہو, اس کے لیے تو صرف 3 دن اور 2 راتیں بیچ والی حساب کرنا, لیکن جس عورت کا خون صبح کی نماز کے بعد دن میں کسی حصے شروع ہو اس کو پھر 24 گھنٹے کے حساب سے 3 پورے دن کرنا ہے, 3 راتیں پوری کرنا ہے, چوتھے دن کے صبح اتنے بجے وہ اپنے 3 دن مکمل مانے گی جتنے بجے پہلے دن خون شروع ہوا, اور اگر اس سے پہلے خون بند ہو گیا ہے تو وہ حائضہ نہیں ہے, پھر یہ خون کوئی اور خون. بالکل یہی مسئلہ نفاس کا ہے. اچھا نفاس کے مسئلے میں یہ منیمم والا تو مسئلہ ہے, میکسیمم کا مسئلہ کہ نفاس کا خون 10 دن سے زیادہ نہیں آ سکتا, 11واں دن اگر آ رہا ہے تو وہ نفاس نہیں ہے, 10 دن نفاس ہے اس کے بعد نفاس نہیں. وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر رات کو کسی حصے میں نفاس کا خون شروع ہوا, ڈلیوری رات کو یا بالکل صبح کی نماز کے وقت, تو اس صورت میں 10ویں دن کے آخر میں وہ نفاس بن جائے گا, تو 10 دن اور 9 راتیں, وہ 10ویں رات کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گی. اگر رات کو ڈلیوری ہوئی ہے تو دن کا حساب کل صبح سے شروع ہوگا, اور 10ویں دن جب سورج ڈوبے گا تو یہ عورت نفاس والی, پھر وہ نفاس ختم ہو گیا 10ویں دن کے بعد. اور اگر دن میں کسی وقت ڈلیوری ہوئی تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ اس عورت کو 10 دن اور 10 راتوں کے بعد 11ویں دن اتنے بجے تک اپنے آپ کو نفاس ماننا پڑے گا جتنے دن پہلے دن اس کے گھر میں ولادت ہوئی تھی. یہ مسئلہ آپ نے دیکھا کہ بظاہر اتنے کام کا آپ کو نہیں لگا, لیکن میں نے 15 منٹ اس مسئلے کو صرف اس لیے کہ خواتین کے لیے بڑا مشکل اور پیچیدہ ہے اس مسئلے کو سمجھنا, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حیض اور نفاس تو خواتین کے مسئلے ہیں لیکن اعتکاف میں بھی یہ کام آتا ہے اور سفر میں بھی یہ مسئلہ کام آتا ہے. 10 دن کا جو ہم کو ٹھہرنے کا مسئلہ ہے وہاں بھی یہی حساب ہوگا کہ 10 دن ختم ہو جائیں گے رات کو سورج ڈوبنے پر. البتہ سفر کا مسئلہ کیونکہ اس میں عرف کے 2-3 مسئلے اور آنا ہے, اس اعتبار سے سفر کے مسئلے کو میں آئندہ تقریر میں بیان کروں گا. اب آئندہ تقریر میں دیات کا مسئلہ شروع ہو کر ختم ہو جائے گا, اور مستحق فتویٰ کیسے دیتا ہے یہ علم رجال کی مختصر گفتگو ہوگی, اور پھر 26 شعبان کی تقریر. اب مجھے ایسا ہی لگا کہ نہیں, کسی نہ کسی طرح 2 تقریریں کرنا پڑیں گی, 1 تقریر میں یہ سیمسٹر مکمل نہیں ہو پائے گا. تو توقع مجھے یہی ہے کہ آئندہ کے بعد 1 تقریر اور ہو جائے گی. بہرحال اس کا میں اعلان آئندہ کروں گا, آئندہ تو گفتگو ہونا ہی ہے. سوال و جواب کا وقفہ تو شروع ہو چکا لیکن کیا کیا جائے,
گفتگو میری کچھ لمبی ہو گئی، کچھ دیر سے میں آیا، اور کچھ آج میری مصروفیت ایسی آ گئی کہ 6-8 بجے مجھے کہیں پہنچنا تھا، اگرچہ اتنا دور نہیں تھا کہ آدھا گھنٹہ لگے، 2-4 منٹ کا راستہ ہوگا، پھر بھی آپ حضرات سے آج پھر معذرت سوالات کے سلسلے میں. کچھ سوالات جو میرے پاس تحریری طور پر آئے ہیں کوشش کروں گا کہ سب کے نہ صحیح ایک دو کے جواب میں دے دوں، لیکن اس سے پہلے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم حبیب علی ابن خان محمد کے ایصال ثواب کے لیے. ایک سورہ فاتحہ مرحوم حبیب علی ابن خان محمد کے ایصال ثواب کے لیے. ایک سوال یہ آیا کہ شریعت میں محلے کی کیا تعریف ہے؟ جیسا میں نے ابھی کہا کہ عرف میں مسافر کے مسائل میں عرف کام آتا ہے، تو یہی مسئلہ کام آتا تھا، چنانچہ یہ تو میرے عنوان میں آنے والا ہے، ایک ہفتے اور انتظار کریں. دوسرا سوال یہ آیا کہ 9 ذی الحج کے علاوہ اسلامی سال میں اور کتنے عرفے ہیں؟ 9 تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں، شرعاً عرفے کی کیا اہمیت ہے؟ خصوصاً 13 شعبان کو بعض مومنین جو مردوں کی مناسبت سے عرفہ مناتے ہیں، شرن وہ جائز ہے یا نہیں اور کس حد تک؟ عرفہ بہرحال عید کی طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے. 9 تاریخ کو ذیلحج کی چونکہ تمام دنیا کے وہ حجاج جو حج کے لیے پہنچ چکے ہیں میدان عرفات میں جاتے ہیں، اس لیے اس دن کا نام ہے یوم عرفہ. 8 تاریخ کا نام ہے یوم ترویجہ، 9 تاریخ کا نام ہے یوم عرفہ. یہ ایک ہی عرفہ ہے سال میں، کیونکہ سال میں حج ایک ہی دن ہوتا ہے، اسی کا نام یوم عرفہ، باقی اور کوئی عرفہ نہیں ہوتا، لیکن خود عرفہ کا لفظ نکلا ہے معرفت میں. 9 تاریخ کو بھی عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان حاجیوں کے لباس میں جلتے سورج کے نیچے تپتی ریت کے اوپر بیٹھا ہوتا، اور اس دن اس کو صحیح معرفت ہوتی کہ خود کتنا بے حقیقت ہے، پروردگار عالم نے اس کو کتنے نعمتیں عطا کی ہیں، اور میدان قیامت میں کتنا ذلیل ہو کے وہ آئے گا، اس اعتبار سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا. معرفت کا دن ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا. 13 شعبان کو لوگ جو دن مناتے ہیں اس کی شرعی حیثیت ہے کہ 14ویں شعبان کی رات جو ہے، 13 کا دن گزر کے جو رات آتی، اس دن مردوں کو زیادہ توقع ہوتی ہے، کیونکہ 14 شعبان کے دن مردوں کے لیے بھی قبر کا حساب کتاب ایک مرتبہ پھر اس کی دوبارہ نئے سرے سے وہ ترتیب دیا جاتا ہے کہ اس مردے کا عذاب ختم، اس مردے کا عذاب ابھی چلے گا، تو اس رات کو انہیں بہت توقع ہوتی ہے کہ شاید ہمارے زندہ ہمارے لیے کوئی ایسی نیکی بھیج کر ہمارے عذاب کو کم کروائے. یہ شب برات آنے والی ہے 14 کے بعد 15ویں شب کو، تو وہ اسی لیے کہ شب برات ہے، اس دن خدا کی رحمت بہت زیادہ ہوگی، تو شاید ایک رات پہلے ہمارے گھر والے ہمیں کوئی ایسی نیکی بھیجیں کہ خدا ہم سے اور خوش ہو جائے. اس کی ایک حیثیت، اس کو عرفہ نہیں کہا جاتا ہے شرع، لیکن اگر کوئی عرفہ کہے تو وہ حرام بھی نہیں ہے، کہ اس دن انسان کو اپنے مرنے والوں کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں اور معرفت ہوتی ہے. تو شرع کسی بھی دن کا نام عرفہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن روایات کے اعتبار سے عرفہ ایک ہی دن ہے، 9 ذی الحج کا دن، جس دن انسان اپنی کم مقام کو یا اپنی بے وقتی کو یا اپنے مقام کی پستی کی معرفت کرتا، پروردگار کی نعمتوں کی معرفت کرتا. آخر کے 2 سوال، ایک سوال یہ ہے کہ آغا خمینی کے مقلد کے لیے عشاء کی نماز کا آخری وقت کب تک؟ عشاء کی نماز کے بارے میں بات بہت تفصیل سے آ گئی ہے، مختصراً دوہرا دوں کہ آغا خمینی اور خوئی دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ عشاء کی نماز کے 3 وقت ہیں. عشاء کی نماز سورج ڈوبنے سے 10 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے، آدھی رات تک تو یقیناً اس کا وقت باقی ہے، آدھی رات سے صبح صادق تک روایتیں مختلف ہیں، ٹکرا رہی ہیں، چنانچہ اس وقت نہ ادا کی نیت کریں نہ قضا کی، اور صبح کا وقت آ جائے تو یقیناً یہ نماز قضا ہوگی. اچھا، اب یہ جو 20 کا حصہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ ادا کی نیت نہ قضا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح آپ اس وقت، آپ میں سے کسی نے نماز عشاء نہیں پڑھی، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ آج کل 12:30 تک عشاء کا وقت ہے تو ہم ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی گناہ نہیں،
یہ سوچ کر کہ چونکہ صبح 5 تک وقت رہتا ہم رات کے 2 پڑھ لیں گے وہ حرام، یعنی اس کو ادا کا وقت نہیں سمجھ سکتے کہ جس طرح 12:30 تک ادا کا وقت ہے آپ بغیر کسی مجبوری کے بھی ڈال سکتے، اس طرح سے وہ وقت نہیں ہے 12:30 سے صبح تک کہ آپ بغیر مجبوری کے سوچ کے کہ ٹھیک ہے 2 پڑھ لیں گے یا 1 پڑھ لیں گے، اچھا اس طرح سے نہیں ڈالیں گے، پھر کیا سمجھے کہ قضا ہو گئی، یہ بھی نہیں سمجھے، کیونکہ اگر قضا ہو گئی پر چیزیں کسی دن آپ دیر سے گھر آئے 2، جیسے ظہرائن کی نماز کبھی قضا ہو گئی آدمی نے سوچا ٹھیک اب تو قضا ہو ہی گئی پڑھ لیں گے جب ساری قضائے عمری پڑھیں، عشاء کے اندر اگر کبھی اس وقت پہنچے 2 رات یہ سوچ کر کہ بھائی آدھی رات تک وقت رہتا ہے اب تو قضا ہو ہی گئی چلو کل صبح دیکھا جائے گا، وہ بھی حرام، کیونکہ ابھی اس کا وقت چل رہا، ابھی اس کا وقت بالکل قضا نہیں ہوا کہ آپ یہ سوچ کر کہ قضا ہو گئی، صبح کو آنکھ دیر سے کھلتی آدمی سوچتا ہے اٹھتے ہی تو نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے قضا تو ہو ہی گئی، یا بعد میں پڑھ لیں گے قضا تو ہو ہی گئی، عشاء کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ آدھی رات سے صبح صادق ایسا وقت ہے کہ آپ ادا بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی 7-8 رات کو آپ اس کو ٹال نہیں سکتے 2 تک کے، 12:30 تک تو ٹال سکتے ہیں 2 تک نہیں ڈال سکتے کیونکہ ادا نہیں، اور اگر کبھی 2 نماز نہیں پڑھی تو یہ سوچ کے نہیں ڈال سکتے کہ اب تو ہو گئی ہے قضا کل صبح دیکھا جائے گا، نہیں، پھر جو آدمی کو وہ وقت آ جائے آدھی رات کے بعد والا تو وہ یہ سمجھے گا کہ ابھی وقت چل رہا ہے فوراً پڑھ لو، اور جو آدمی اس وقت سے پہلے وہ یہ سوچ کے نہیں ڈال سکتا کہ جب صبح تک کی مہلت ہے تو میں اس وقت پڑھ لوں گا، یہ مطلب ہوا اس مسئلے کا کہ دونوں طرف سے آدمی جو ہے وہ مجبور ہے، تو آغائے خمینی کا مقلد حالت اختیار میں آدھی رات تک نماز پڑھنا ضروری ہے ورنہ وہ گناہگار ہو، ورنہ گناہگار اگر آدھی رات تک اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ پایا تو وہ صبح تک ضرور پڑھے، یہ نہ سمجھے کہ قضا ہو گئی تو ہم بعد میں پڑھیں، اس کے بعد ایک سوال آیا ہے نقل کے بارے میں، لیکن کیونکہ نقل کے بارے میں مسئلہ بڑا پیچیدہ اتنے کم وقت میں اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ ہی دیجیے، آئندہ ہفتے موقع ملا تو اس کی مزید وضاحت کی جائے گی، صرف یہ کہ کسی طالبہ نے کچھ سوالات بھجوائے تھے تحریری جواب کے لیے، وہ بہرحال اگر وہ موجود ہیں تو وہ اپنے جوابات وصول کر لیں، آج کا درس اختتام کو پہنچے، آپ سب حضرات تھک گئے ہوں گے اور اس لیے آج بھی میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ مجھ کو اگر آخری کلاس ہوئی تو سوال و جواب کا خاصا لمبا وقفہ رکھا جائے گا، درود بھیجے محمد و آل محمد. Thank you.